لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے، اعتکاف کی باہریں ہیں. ظہر کی نماز سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے معتکفین فارغ ہو چکے ہیں. مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. اگر یاد ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے اپنے موقف پہ بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل.
بیٹھنے کی کچھ احتیاطیں بتا دیں.
جب بھی بیٹھیں کوشش کر کے چادر سنگل کر کے پردے پردہ کر لیجیے. میری تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، گھر میں بھی جب کھانا کھاتا ہوں تو پردے پردہ کر لیتا ہوں الحمدللہ. یعنی یہ میں کہوں گا 99% 99% میں پردے پردہ گھر میں بھی کرتا ہوں، یعنی کہ کھانا کھاتے وقت بھی. باہر ہاں ایسا ہوتا ہے میں اکیلا ہوتا جب بھی پردے پردہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا زیادہ حق ہے. میں نے اپنے کھانے کی جگہ پر اسپیشلی ایک مستقل چادر رکھ چھوڑی ہے، اسی طرح کی چادر اپنی کتھائی وہ اٹھا لیتا ہوں. ماں بہنوں سے بھی تو پردہ ہے، ماں بہنوں سے تو زیادہ پردہ کرنا چاہیے. العاقل تکفیل اشارتوں، عقل مند کے لیے اشارہ کر. تو اب عوام کو دکھانے کے لیے پردے پردہ کر دیا، گھر میں بنیان آدھے پیٹ کھلا پہن کر لڑک رہے ہیں تو ماں بہنیں معاذ اللہ پریشان ہو رہی ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج کل موبائل پر میوزیکل ٹیون لگائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
میوزیکل ٹیون ناجائز ہے، میوزیکل ٹیون جو ہے وہ ناجائز ہے. اور جس کے موبائل میں ہو اس کو فوراً اس کو بدل دے اور توبہ بھی کرنی ہوگی. مگر بار بار عرض کرنے کے باوجود بعضوں کا ذہن نہیں بنتا. یہ نہیں کہ مسجد میں نہ جائے، کہیں بھی گھر میں بھی نہ جائے، میوزک میوزک ہے. تو اس ٹیون کے بدلے اور کئی طرح کی ٹیونس کے آپشن ہوتے ہیں مختلف موبائلز میں، تو ایسے مطلب ٹیون رکھے جائیں کہ جو جیسے کہ نارمل ایک گھنٹی بجتی ہے ٹرنگ گھر میں ہوتی ہے نا بیل، اس طرح کی مطلب کئی طرح کی ہوتی ہے جو میوزک نہیں ہوتی. اب آپ کو اللہ نے شعور دیا کہ آپ اس ٹیون پر غور کریں کہ میوزک ہے یا نہیں. شاید بچہ آج کل یعنی میوزک کو تو سمجھتا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ وقل اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میڈیا پر بعض مقررین جو کہ شیوڈ ہوتے ہیں اپنے آپ کو علامہ کہلاتے ہیں، گانا گانے کو بخاری شریف کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اب تو دور جو ہے نا جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا برائیاں بڑھ رہی ہیں. اب تو مطلب ایسے ایسے سوال جواب ہو رہے ہیں کہ واقعی کفر و ایمان کا گویا فرق اٹھتا جا رہا ہے. اب بخاری شریف سے اگر موسیقی ثابت ہو جاتی ہے اب رہا کیا؟ قرآن کے بعد سند کے اعتبار سے بخاری کا درجہ ہے. یہ سارے علماء جو 1400 سال ہو چکے, 1400 سال گزر گئے, کسی عالم کو بخاری شریف میں میوزک کا جواز ناجائز ہونا سمجھ میں نہیں آیا, اور آج کل کے مطلب دین کا نقشہ بگاڑنے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ عوام ہے کہ شوق سے سوال جواب سنتی ہے, جوابات سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے, اور بعض سوالات کے جوابات تو انتہائی غلط. اور اب یہ کہ یہ کیسے ازالہ کریں گے, کیسے ہوگا اس کا, نہ بتو نہ ٹی وی میں اگر کوئی غلط مسئلہ بتا بھی دیا کسی عالم نے, میں شرعی حکم عرض کروں, ٹی وی میں اگر بالفرض غلط فہمی کی وجہ سے قصدن کیا جب تو گناہگار ہو گیا, اگر غلط فہمی کی وجہ سے جبکہ وہ ہو عالم, مسٹر نہ ہو, آج کل مسٹر بھی جواب دے رہے ہیں سنا ہے, نہ وہ دیکھنے کا تجربہ ہی نہیں ہے, تو عالم دین ہو, واقعی عالم دین ہو, خوش عقیدہ سنی ہو, بد مذہب کے تو پرچھائیں سے بھی بھاگنا ہے, اس کی آواز سن کر کان میں انگلیاں ڈالنی ہیں کہ کہیں شیطان کچھ مطلب رس گھول کر دل میں نہ اتار دے, تو غلط عقیدہ نہ بیٹھ جائے, اس کی صحیح بات بھی نہیں سننی کہ اس کی شخصیت سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے, جب اس صحیح بات سن کر اس کی شخصیت سے متاثر ہوگا تو پھر غلط بھی سنے گا, اور اپنے ایمان سے ہو سکتا ہے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ نقطہ اور یہ مدنی پھول اپنے بالکل پتھر کی لکیر بنا دو. میرے آقا اعلی حضرت جو عقائد بتائے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی بتائے ہیں اور وہی صحیح ہیں, جو ان سے ٹکراتا ہے وہ صحیح نہیں ہے, ان عقائد سے ٹکراتا ہے جی ٹھیک ہے نا, وہ صحیح نہیں ہے. یہ لائیو جوابات دینا ویری رسکی گیم. اب آپ بولیں خود تو دیتا ہے, میں نے وجہ بتائی تھی کہ میں بھی ایک دم ڈرا ہوا ہوں, اور میں نے تو منع ہی کر دیا تھا گھس کے کہ میں بس نہیں دوں گا, تو پھر مجھے اسلامی بھائیوں نے اصرار کیا اور زبردستی بیٹا دیا اور میں شروع ہو گیا. اور پھر بھی میں علماء کو ساتھ رکھتا ہوں, اپنے بیٹھے علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں, جگہ نہیں ہوتی تو پھر نیچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, نیچے ہیں بھی, تو اس طرح یہ لوگ میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں, اشارے کرتے ہیں, چٹھی لکھتے ہیں. تو اب یہ کہ نادانستہ بھول ہو گئی اور غلط مسئلہ بیان ہو گیا, اپنی دانست میں اس کو اس نے سچ سمجھا اور اس کو یوں ہوا کہ میں یہ پڑھا ہے میں نے, یا بہرحال مجھے معلوم ہے اور وہی اس نے بیان کیا, تو اب گناہگار نہیں ہے. غلط مسئلہ بیان غلطی سے ہو گیا, عالم نے اگر ایسا مسئلہ غلط بالفرض بیان کر بھی دیا تو گناہگار نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے جو ہی اس کو پتا چلا کہ غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے تو فوراً اس کا ازالہ کرے, اس کا تدارک کرے, یعنی کہ اس پر توبہ تو واجب نہیں ہے, لیکن اب یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح مسئلہ جن جن تک یہ غلط مسئلہ پہنچا ان تک صحیح مسئلہ پہنچائے, یہ اس پر فرض ہو, اگر نہیں پہنچائے گا تو پھر حرام کا مرتکب ہے. جیسے یہاں غلط مسئلہ بیان ہوا تو کل اعتقاد میں پھر ہو سکتا ہے تردید ہو جائے, یا بہرحال یہ کہ آپ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اسپیکر کے ذریعے صحیح مسئلہ بتانا کسی حد تک ممکن ہے. بالفرض بھی اگر جن کا غلط مسئلہ بیان ہو گیا, اب یہ بتائیے کہ ٹی وی والے کے ازالہ کرنے دیں گے اس کا, کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ اعلان کر دو کہ میں نے فلاں فلاں مسئلہ غلط بیان کیا تھا, ٹی وی پہ اعلان کر دو, کیونکہ جو ٹی وی کے رسیہ ہیں ان کا ازالہ ٹی وی کے ذریعے ہی سمجھ میں آتا ہے. پھر ٹی وی شرط نہیں ہے, کسی طرح بھی ازالہ کرے کہ وہ ایسے سامعین تک اور اپنے جنہوں نے سنا ہے دنیا بھر میں ان تک وہ مسئلہ پہنچا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا تھا غلطی سے, صحیح مسئلہ یہ کر کے وہ بیان کرے. یہ تو مجھے تو ممکن لگتا نہیں کہ ٹی وی والے اس کی اجازت دیں. ہاں یہ الگ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ٹی وی سے مطالبہ کرے کہ میں نے یہ ازالے کرنے ہیں اور ٹی وی والے اس کو اجازت نہ دیں اور وہ احتجاجاً نوکری چھوڑ کے آ جائے اور پھر کوئی پمفلیٹ نکالے یا کچھ کرے, وہ ایک الگ صورت ہے. بہرحال ازالہ ضروری ہے, چاہے وہ ٹی وی کا ٹی وی کے ذریعے ہو یا کسی ذریعے, جن تک غلط مسئلہ پہنچا اپنی قوت بھر اپنی استطاعت کے مطابق وہ غلط مسئلہ کی اصلاح دوسروں تک کرے. جیسے کہ سیدنا حسن بن زیاد, یہ کوفے کے بہت بڑے عالم تھے اور حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے امام تھے, امام حسن بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ جو تھے انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا جو وہ غلط فہمی میں غلط فتویٰ دے دیا کسی کو. اب ان کو پھر پتا چلا کہ میرا فتویٰ غلط چلا گیا, تو انہوں نے, حالانکہ وہ دور میڈیا کا نہیں تھا, نہ ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا, نہ مائک ایجاد ہوا ہوا, کچھ بھی نہیں. اب وہ اتنا بڑا شہر کوفہ, بہت بڑا شہر ہے نا, مشہور شہر ہے. اب اس میں وہ پوچھنے آیا, وہ کون تھا پتا نہیں, باہر کا تھا, شہر کا تھا, کہاں رہتا تھا کچھ پتا نہیں. لیکن انہوں نے اس مسئلے پر کس طرح عمل کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اپنے لیے, کہ ہم بھی ایسا کریں. انہوں نے ایک اجارے پر ایک آدمی لیا, ایک آدمی کو اس کے لیے خاص نوکری پر لیا, اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے شہر بھر میں اعلان کر دے پھرنا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت جو صاحب مسئلہ پوچھ کر گئے تھے تو وہ مسئلہ یوں نہیں اور یوں تھا. اب وہ جگہ جگہ اعلان کرتا پھرا, یہاں تک کہ اصل آدمی مل گیا. اور اس کو ایک روایت یہ کہ وہ سیدنا امام حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ شہر سے باہر جانے والی پلیا پر تشریف فرما ہو گئے, اپنے گدھے پر سوار ہو, ہر آنے جانے والے سے پوچھنے لگے کہ تم نے فلاں دن سے مسئلہ پوچھا تھا, تم نے پوچھا تھا, تم نے پوچھا تھا. آخر اس آدمی کو ڈھونڈ کر دم لیا, یہ انہی کا حصہ تھا. کیونکہ ازالہ فرض ہے, ہم لوگ تو بس وہ جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں, جو سمجھ میں آیا وہ جواب دے دیتے ہیں, نہیں آتا یہ کہتے ہوئے زبان بھاری ہوتی ہے کہ لوگوں پر امپریشن ہمارا غلط پڑے گا. امپریشن گیا چولہے پہ, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, ایسا امپریشن کیا کرنا ہے کہ جو خلاف شرع ہو. اگر ہم مطلب عجزی اختیار کریں اور دھڑا دھڑ اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے تو عزت کم نہیں ہوتی, یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ عزت گر جائے گی, عزت بڑھے گی. اچھا من تبادل علی اللہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عنایت فرماتا, اس میں شرمائے نہیں آتی. نہیں آتا تو بول دے مجھے معلوم نہیں, آئیں بائیں شائیں کر کے یوں بھی ہونا چاہیے تو یوں کر کے اپنی ساکھ قائم رکھے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو جب تک 112% یقین نہ ہو کہ آپ نے یہ کتاب میں پڑھا ہے اور مسئلہ یہی ہے اور آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہو تو ہی بتائیں, ورنہ آپ چھوٹے باپ کے بن جائے گئے کہ آپ کسی بھائی عالم سے پوچھ لیں. کیونکہ ہم پر آپ پر ضروری تو نہیں ہے کہ بتائیں سب کو, ہم لوگ کے ہر مسئلے کا جواب ہم دیں. اب جیسے جاہل لوگ بولتے ہیں میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے مسئلہ پوچھیں گے, تو مجھے تو نہیں آتا اس لیے داڑھی نہیں رکھتا ہوں, شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے. تو ہر داڑھی والے کو مسائل بتانا شرط تھوڑی ہے, بڑے بڑے علماء نہیں بتا پاتے مسائل, منع کر دیتے, بڑے بڑے علماء منع کرتے. اعلیٰ حضرت سے ثابت ہے منع کرنا, اعلیٰ حضرت کے آقاؤں سے ثابت ہے, مولا مشکل کشا سے ثابت ہے, امام اعظم سے ثابت ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا. کیا ہوا صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ فتویٰ مجھے دیا میں, بڑا آسان سا مسئلہ بظاہر لگتا ہے, میں کسی نے پوچھا بٹ کھانا کیسا ہے, حالانکہ اوجڑی کو تو مکر تحریمی لکھا اعلیٰ حضرت نے, لیکن بٹ اوجڑی ہی کا جوس ان مانو کرے کہ وہ گائے کی اوجڑی کا چھلکا اتار دیں اور نجاست سے جو متصل ہوتا ہے چھلکا, وہ اگر نوکدار چھلکا اتار دیں تو جو گوشت بچ جاتا ہے سفید وہ بٹ کہلاتا ہے. اس کے بارے میں پوچھا کہ بٹ کھانا کیسا ہے, تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے اتنی بڑی وار شریعت سنیوں کو دیے فقہ پر, کہ کسی نے بھی فقہی مسائل میں اردو میں اتنی زخیم کتاب شاید نہ لکھی ہو. اور ان کے فتح امجدیہ کی 4 جلدیں ہند کے قاضی مقرر کیے گئے تھے اعلیٰ حضرت کی طرف سے مسلمانوں میں, اس سے جید عالم. انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ میری نظر سے اس کا کوئی جزئیہ نہیں گزرا, اپنے قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑا.
وبا کر اس طرح منع کرتے رہا آدمی 2-4 دفعہ, مجھے نہیں آتا, مجھے نہیں آتا, میں نہیں جانتا, تو پھر سے بابا مسئلہ پوچھنے پھر کون آئے گا؟
میں تو مسئلہ بتانے کا کیا ٹھیکہ لیا کہ لوگ آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ تو ضروری ہے کہ مسئلہ پوچھنے لوگ آئیں اور میری اللہ مائیت کا مظاہرہ ہو, علمیت کی دھاک بیٹھے لوگوں پر, دست بوسیاں قدم بوسیاں جاری رہیں, میری نظرانے شکرانے بھی ملتے رہیں, کوئی ضروری
مگر بابا ایک شخص آیا ہی مسئلے بتانے کے لیے, وہ کس طرح کہے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں؟ تو اس کو لوگ کہیں گے نہیں, جب جانتے نہیں تو آئے کیوں بھائی؟
میں تو نہیں بتا سکتا, تو کیا ضروری ہے کہ وہ بولے گئے پوچھو کیا پوچھتے ہو, کیا ضروری؟ تو نہیں, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا کہ ایک محدث, وہ بھی مشہور ہیں, وہ عالم بھی, وہ ایک بار وہ تشریف فرما ہوئے مسجد میں اور لوگوں سے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو, جو پوچھو گے جواب دوں گا. ان کا جملہ ذرا امام اعظم کو کھل گیا, جیسے میں تو الحمدللہ انہی بزرگوں کے فیس سے محتاط جملہ بولتا ہوں کہ آتا ہوگا تو بتاؤں گا. بہرحال وہ ایک بزرگ جو تھے بہت بڑے خود بھی عالم تھے, انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ جو پوچھتے ہو پوچھو, میں انشاءاللہ جواب دوں گا. یا بہرحال اس طرح کا کچھ, یعنی اس میں کوئی دعوے کی بو آئی. امام اعظم کا اس وقت لڑکپن تھا, بچپنا تھا, لیکن تھے تو بہرحال وہ عقل ان کی غلامی کو ناز کرے, ایسے عقل و ذہین فتیم. انہوں نے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام, وہ سورت النمل, آپ نے وہ سورت کا نام تو سنا ہو قرآن میں, ایک سورت نمل, نمل مانے کیڑی, کیونکہ تو اس میں سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا لشکر جب گزر رہا تھا تو وہ ایک کیڑی نے اعلان کیا اپنی کیڑیوں میں کہ سب بلوں میں چلے جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل کر نہ رکھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو تو بڑا مرتبہ دیا ہوتا ہے, تو کیڑی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سن لی. یہ واقعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ان سے پوچھا کہ وہ جس کیڑی نے, جس چوٹی نے سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا, وہ نر تھا یا مادہ تھی؟ بولتے دونوں کو ہی کیڑی ہے, جیسے ہم مچھلی بولتے, مچھلا تو نہیں بولتے نا, لیکن ان میں مچھلا تو ہوتا ہی ہے, تو اس لیے وہ بولتے اس کو کیڑی ہے, چونٹی ہے. تو وہ چونٹی جو ہے وہ نر تھی یا مادہ؟ اب وہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ پوچھو ہر سوال کا جواب دوں گا, وہ کھسیانے ہوئے, ان کو سوچنا پڑا نہیں کہ اب کیا جواب دوں, کیسے بتا دے لے کہ وہ نر تھی یا مادہ. میرے آقا امام اعظم نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہ نر تھی یا مادہ. وہ غیب کی خبر نہیں دیا, باقاعدہ قرآن سے جواب دیا. وہ قالت نملۃ, یہ انہیں تا جو لگا نا یہ تانیث کا لگتا ہے, تو اس لیے آپ نے قالت نملۃ والی وہ آیت پڑھی اور کہا کہ یہ قرآنی آیت بتا رہی ہے, وہ اس میں مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ چونٹی مادہ تھی, اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے تسلیم کر دیا, بات جواب صحیح تھی. تو خیر یہ تو اللہ والوں کی باتیں, یہ نہ انہوں نے مطلب یہ نہیں کہ ان کی توہین کی امام اعظم نے, نہ انہوں نے برا منایا اور جھاڑا, کچھ بھی نہیں, ترکیب بن گئی. ہمارے یہاں تو اگر کوئی چھوٹا آدمی اصلاح کی بات کر بھی دے تو غصہ آ جائے کہ میاں جمعہ 8 دن نہیں ہوا, تم نے مطلب یہ نہیں کہ ابھی کتاب پڑھنا شروع کی ہے اور ہمیں مسئلہ بتانے آیا, ہماری حالت تو یہ ہے. لیکن ان بزرگوں سے کوئی آج سیکھے کہ برا مانتے نہیں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کسی بات پر, ایک عام آدمی نے کہہ دیا اتق اللہ, کسی بات پر گفتگو ہو رہی ہے اتق اللہ, آپ اللہ سے ڈریے, خوف خدا کرو, کسی بات کرتے ہو. تو جیسے اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, آپ کا رنگ بدل گیا چہرے کا, ایک دم خوف زدہ ہو گئے, گھبرا گئے اور فرمانے لگے کہ ہاں ہاں آپ نے بالکل بجا میری لگام کھینچی ہے, کہ جس کو اپنے علم پر ناز ہونے لگے اس کے لیے اس طرح لگام کھینچنا ضروری ہے تاکہ اس کا بیلنس برابر ہے. اس واقعے کا وہ لبے لباب بیان کر, ایسے تھے ہمارے بزرگ. اگر ہماری کوئی اصلاح کرنے بیٹھ جائے اور غلطی نکال دے تو ہماری تو کثر شان کے خلاف ہو جائے, غصہ آ جائے. اتق اللہ, نہ ہمیں کوئی کہہ دے گا اللہ سے ڈرو, خوف خدا کرو, تو پھر شاید ہم اپنے فضائل شروع کر دیں گے, خوف خدا جبھی تو یہ بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں, کوئی میں بے خوف تھوڑی ہوں, میں کوئی وہ تھوڑی ہوں, میں کوئی یہ تھوڑی ہوں. ماں جی بچہ بھی کہہ دے کہ اللہ کا خوف کرو تو ہمیں خوف مزید بڑھانا ہی چاہیے, اس سے لڑنا نہیں چاہیے. یا بچہ بھی کوئی درست بات کہہ دے تو بچہ اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیا پتا اس بچے کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہماری عاجزی کا مظاہرہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کچھ پتہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمارے بارے میں کچھ نہیں. کون سی بات اس کو پسند آ جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے, کون سی بات اس کو ناپسند آ جائے وہ ناراض ہو جائے اور معاذ اللہ آخرت برباد ہو جائے. پردے نے پردہ مجھے بچے نے سکھایا ہے. یہ میں تو بیان میں کہا ہے کبھی نہیں کہ میں حیا کے موضوع پر بیان کر رہا تھا اسی فیضان مدینہ, کہ اس طرح مطلب لوگ بیٹھتے ہیں کہ ان کا مطلب انداز جو ہے بیٹھنے والا وہ غلط ہوتا ہے اور اس کو یوں نہیں بیٹھنا چاہیے اور یوں سمٹ کر بیٹھنا چاہیے تو یوں کرنا چاہیے اس طرح میں. تو ایک مدنی منا تھا, شاید مدرسۃ المدینہ کا تھا شاید, اور غالباً غالب گمان لیاقت آباد کی طرف کا تھا وہ. اب ہو سکتا ہے بیٹھتا ہو مسکرا رہا ہو اور بچوں کا باپ بن گیا ہو, پرانی بات ہے نا, خود بچہ تھا بچوں کا باپ بن گیا ہو شاید. اس مدنی منڈے نے اپنی کتھئی چادر کھولی اور یوں مطلب انہیں کہ اپنی ٹانگوں پر پھیلا کر پردے پردہ کر. میں اوپر سے بیان کر رہا تھا, یہ فیضان مدینہ کے شروع سے ہی جب فیضان مدینہ کمپلیٹ ہوئی نا تو اس میں یہ بھی بنا دی گئی تھی مچان بھی. میرا غالب گمان ہے کہ میں اوپر تھا, یا ہو سکتا ہے میں نیچے بھی منچ لگاتے تھے جب انکمپلیٹ تھی, ہم نے جب زیر تعمیر تھی ہم نے اجتماع تو شروع کر دیے تھے احتکاب بھی شروع کر دیے تھے. تو اس مدنی منڈے کو دیکھ کر میری سمجھ میں پردے پردہ ہوئے. مدنی منڈے نے سکھا دیا تھا پردے پردہ اس طرح ہوتا ہے, یہ یوں کرو ٹانگے یوں کرو, کہ کو اتنی قوم کو تکلیف دیتے ہو, بولو چادر پھیلا. سمجھ لو میں اس کی خاموش زبان سمجھ گیا, اس نے مجھے سکھانے کی نیت کی یا نہیں کی یہ اس کو پتا. میں نے معلوم کیا تو شاید وہ دس سال کا مدنی منڈا تھا, یا ملنے آتا تھا تو میں نے اس کو پوچھا عمر. بچے تو یقین مانے بہت بعد اوقات قیمتی باتیں کرتے ہیں اپنے انداز سے زبان سے نہ سے, بہت مطلب اتنی اصلاح کا بچوں کی حرکتوں میں سامان ہوتا ہے کہ جتنا بڑوں کی حرکتوں میں اصلاح کا سامان نہیں ہوتا. یعنی بچہ جو بھی نادانی بھری حرکت کرے نا اس کو ہمیں اپنے لیے الٹ لینا چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو ہوں نادان, میں کروں گا میری پکڑ نہیں آپ کی پکڑ. مثلاً اب کوئی مدنی منڈا کھیلتا ہو مسجد میں ننگے پاؤں آ گیا اور چیخنے لگا ادھر ادھر دوڑنے لگا مذاق مستری کرنے لگا, اس پر تو خود مرفوع القلم ہے, قلم اٹھاؤ اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے. تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے, ہمیں اس سے الٹ کرنا چاہیے, ہمیں سکھا رہا ہے دیکھو جو میں کر رہا ہوں نا میری نقالی مت کرنا, تم کرو گے تو تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا, میں کروں گا تو میرا کچھ بھی نہیں. تو یہ حرکتیں کرنا نادان کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں, اور میں ہوں بھی نادان, تم سمجھدار ہو تم ایسا مت کر. تو اسی بے شمار مدنی منوں کی حرکات ہوتی ہے جس سے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ہم آپ کو روز دیکھتے ہیں کہ آپ وہ صفحے درست کرواتے ہیں, بار بار اس ٹائم میں بیچ میں آتے ہیں, بار بار صفحے درست کراتے ہیں, لیکن نہ آپ کو غصہ آتا ہے نہ آپ تھکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, روز بول ہی رہے ہیں روز بول ہی رہے ہیں. ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے, ہمیں چڑچڑا پانا آ جاتا ہے, مانتے نہیں ہو سنتے نہیں ہو, چلو ادھر سے.
اب میں بولوں کہ چاہتا بجے تو اس طرح تو کیس خراب ہو. تو جو امر بالمعروف کرے اس کو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت. بہرحال اسی طرح کہنے کا اللہ کے راستے میں اچھی تدبیر سے اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ, اگر جھاڑ کر ناٹ کر تو کیس خراب ہوگا. تو اس لیے اب وہ روز روز بولنا پڑتا ہے, اور میں پھر بارہ یہ نیت یعنی یہ ذہن میں بات آتی ہے میرے کہ یہ لوگ میرے لیے ثواب کمانے کے اسباب کرتے رہتے ہیں, میں بار بار بولوں گا بار بار ثواب ملے گا, مگر قصدن ایسے اسباب نہ کریں یہ آپ کے لیے شاید مناسب ہے کہ آپ کی جگہ چلی جاتی ہے وہ پیچھے جانا پڑتا ہوگا, یا خدا نہ خاصہ پھر کسی کی دل آزاری کے اسباب ہو جاتے ہوں کہ میری جگہ تھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ تو یہ اسی لیے وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ آپ کی جگہ گئی, آپ اٹھے جگہ گئی, اب جو بیٹھ گیا اس کی ہوگی. اب اذان کے بعد اگر آپ اٹھو گے نا تو اس میں گناہ کی صورت یوں بن سکتی ہے کہ لوگ سنتے شروع کر دیتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کے آگے سے گزرنا پڑ جائے, تو وہ بھی گناہ ہے. اب جن کو شوق ہے آگے بیٹھنے کا وہ پہلی صف میں دیکھ رہا ہوں مسلسل لگے بندے اسلامی بھائی وہ بیٹھے ہوتے, پہلی سب کا ثواب پانے کی نیت ہو. علم دین کی باتیں یکسوئی سے آگے بیٹھ کر سنوں گا, اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کریں, مگر اصل نیت وہ پہلی صف میں بیٹھنے کی ضروری ہے کہ میں یہ ثواب حاصل کر رہا ہوں پہلی صف کا. جو علم دین کی باتیں تو آخری صف والا بھی سن سکتا ہے الحمدللہ مائک کے ذریعے, لیکن یکسوئی جتنی پہلی صف والے ہوگی اتنی آخری صف والے کو شاید نہ ہو. جتنا قریب ہوتا ہے اس کی زیادہ مطلب انہیں کی توجہ رہتی ہے. جیسے بعض لوگ اجتماع کی دعوت دیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ وہ آپ کی اسپیکر کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے, تو وہ کیا بےچارے خالی اس کے من کو مناتے ہوں گے, گھر میں بیٹھ کر تھوڑی سنا جاتا ہے اجتماع. بہت مشکل ہوتا ہے کہ آدمی سنے, کام کاج کرتے کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتے بچوں کو بہلاتے ہوئے کیا سنے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ وقل اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
مدینہ. میٹھے مرشد کریم, بلغم کی زیادتی کے اسباب اور اس کا علاج اور احتیاطی تدابیر بھی ارشاد فرما دیجیے.
بلغم کی زیادتی کے اسباب, اصل سبب جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ ہے شاید زیادہ کھانا, ڈٹ کے کھانا, کیونکہ جب ہم ڈٹ کر کھائیں گے نا تو وہ اچھی طرح ہضم نہیں ہوگا. جب اچھی طرح ہضم نہیں ہوگا تو وہ گلے گا سڑے گا اور اس میں بعض جراثیم پیدا ہوں گے, بعض گندے اجزاء پیدا ہوں گے اور پھر یہ خون میں جا کر ملیں گے, مختلف جگہوں پر پہنچیں گے. تو اس طرح وہ کولیسٹرول بھی بناتے ہیں, شوگر بھی بڑھاتے ہیں, یوں بلغم بھی وہ بنائیں گے. اگر کھانا کم کھائیں گے تو وہ ہضم بھی ہو جائے گا اور سارا نظام جو ہے وہ معتدل رہے گا. یہ اپنے تجربے سے سیکھا. پہلے جب کھانے میں احتیاط میری نہیں تھی اتنی تو مہینے میں ایک آدھ بار مجھے نزلہ ہو جاتا تھا, ایوریج ایک مہینے میں ہوتا ہوگا نزلہ, اور بڑی زور کا نزلہ اور کھانسی پھر بعض اوقات مہینہ بعض اوقات مہینوں ہفتوں تک چلتی رہتی تھی. تو بلغم آتا رہتا, میں یہی سمجھتا تھا کہ مجھے بلغم بہت ہے, میرا مزاج ہی بلغمی ہے, یہ میں سمجھتا تھا. لیکن جب پیٹ کا کفلے مدینہ, حالانکہ روایتیں تو پہلے بھی پڑی تھی سب, لیکن وہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو جب کفلے مدینہ پیٹ کا, وہ بھی پہلے سے میری ترکیب نہیں تھی اس کی, یہ سائڈ میں نکل آیا. یہ رسالہ جو ہے وہ کام کچھ شاید اور کر رہا تھا میں, اس میں کچھ روایتیں جمع ہونے لگی, کھانے کی سنتیں اور آداب مرتب کرتے کرتے یہ میں نے کہا اس کو الگ نہ کر دیں بہت زخیم ہو جائے گی. یہ الگ کرتے کرتے میں مواد جمع کرتا گیا, پھر اس کا اپنا پیٹ کا کفلے مدینہ نام رکھ دیا اور یہ دعوت اسلامی کے سنو ایک باپ بن گیا اپنا, اور ایک الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو ایک اصطلاح مل گئی, ایک سوچ بھی بن گئی. تو اس دوران میں نے بھی اس پر کوشش کرنی شروع کی پریکٹیکل, کم کھانا اور روایتیں اور پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وقتی طور پر آدمی کو جوش آتا ہے. تو میں نے کھانا کم کر دیا تو الحمدللہ مجھے بہت فوائد ہوئے, میرے آدھے من سے زیادہ وزن کم ہو گیا کم و بیش, اور میرے کئی امراض خود ہی چلے گئے جس کی مجھے جس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ان امراض کا علاج پیٹ کا کفلے مدینہ میں ہے, جن اس طرف توجہ بھی دی. جیسے میں ہائی بلڈ پریشر کا مریض, الحمدللہ بلڈ پریشر آئی نہیں ہوتا نرم الحمد, لیکن اس کی ٹیبلٹ استعمال کرتا ہوں وہ ضروری ہے زندگی بھر بس اپنا نہیں ہے, لیکن اب مجھے بلڈ پریشر الحمدللہ ہائی نہیں ہوتا الحمدللہ. جو بلڈ پریشر ہائی کے مریض ہیں جو شکایتیں کرتے ہیں ان کو بعضوں کا سمجھاتا ہوں, لیکن یہ علاج بڑا مشکل ہے, نفس مارنا آسان نہیں ہے, نہ کھانے میں کمی یہ پڑتا نہیں کھاتی. شوگر کے مریض بھی عام چوستے ہوتے ہیں, انسولین لگاتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے کھانوں پر کوٹ پڑتے ہیں, ہوتے شوگر کے مریض ہیں بولتے دعا کرو, اب تم دیوار سر میں مارو, میں دعا کروں اس کا سر نہ پھٹے تو پھر صاحب کرامت بنانے کی میرے پاس دعا نہیں ہے. خدرا کردن را علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا علاج نہیں ہے. دیوار میں سر نہیں مارا کرو, میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا سر نہ پھٹے, کہ آپ اچانک نہ ٹکرا جائیں دیوار سے, یہ دعا کرتا ہوں. تو یہ کئی مریض دیکھیں کہ وہ بےچارے پرہیز ہی نہیں کر پاتے ایک بےچارے ایک صاحب تھے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے, شوگر کے مریض تھے, لیکن کھانے پینے میں پرہیز ہی ان سے ہو نہیں پاتی تھی. یہاں تک کہ غریب کا ایک پاؤں ڈاکٹروں نے کاٹ دیا, اب تو پرہیز ہی کر پرہیز ہی دوسری ٹانگ کٹ, دوسری ٹانگ کٹ گئی اور گوشت کا لوتھڑا بنا کر پلنگ پہ ڈال دیا اس نے, کیونکہ وہ صاحب حیثیت تھے, نوکر رکھ لیا, ویل چیئر رکھ لی, وہ ویل چیئر میں گھماتا اس کو اٹھا کے رکھتا کرتا. مجھے بہت یاد کر کرتے تھے, ایک بار میں دیکھنے کے لیے چلا گیا ہوں, بےچارے بہت لحیم شہیم جسیم دونوں ٹانگیں کٹی ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے. میرے لیے وہ میٹھی میٹھی کافی آئی, شاید کافی یا شیر خورما تھا اور چیوڑا اور اس طرح کی چیزیں رکھی, وہی چیزیں ان کے پاس بھی رکھی. میں نے حیرت نے کہا آپ یہ کھا رہے ہیں, تو خاندان ایک فرد نے اشارہ کیا مانتے نہیں ہیں, تو بےچارے بہرحال فوت ہو گئے, اللہ مغفرت کرے. پرہیز ان سے ہو ہی نہیں پاتی تھی, تو ایسے بھی ہوتے. میں دیکھتا ہوں مریضوں کو دیکھتا ہوں, ایک سے ایک ڈشے کھا رہے ہوتے تو پھر بےچارے رو رہے ہوتے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ادھر درد ہوتا ہے ادھر درد ہوتا ہے. تو اب جو علاج ہے وہ تو کرتے نہیں, مرض کو تو خود وہ ہپ ہپ کر کے کھاتے ہیں مرض کو, مرض نہیں ہوا تو کیا ہو. تو اس طرح کی خجرا کرنن را علاج نیس کے کچھ مدنی پھول اس میں ہیں فیضان سنت کے آداب تمام میں, کہ اپنے ہاتھوں کے کیے گا علاج نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہاتھوں سے کرتے ہیں تو اس کا علاج حاصل ہے, اللہ گناہوں سے بچائے. امراض تو امراض گناہوں کی جگہوں سے ہی لوگ نہیں بچتے, تو پھر بولتے ہیں گناہوں کا مرض نہیں جاتا, تو مرض تو خود پال کر رکھا ہے. گناہوں کے اسباب ہٹا دو تو خود ہی انشاءاللہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. فلمیں دیکھنے کی عادت نکل جائے, فلمیں دیکھنے کی عادت نکل جائے, فلمیں دیکھنے کی عادت نکل جائے, اس کا سبب ختم کرو تو خود ہی مرض دور ہو جائے. یعنی گھر کا جو اپنا جو اس پہ قادر ہے وہ اگر کہے کہ فلم کی عادت نکل جائے, ٹی وی میں نہیں نکالوں گا گھر سے, تو یہ دونوں کی دوستی ہو نہیں سکتی. دونوں ایک دونوں میں ایک ہوگا, چھری پر ہاتھ چلائیں گے, ہاتھ پر چھری چلائیں گے تو ہاتھ تو کٹے گا, کہ ہاتھ پر چھری چلاؤں اور ہاتھ نہ کٹے ایسا کوئی علاج بتا دو تو یہ اپنے پاس نہیں. تو آپ انشاءاللہ کھانے پینے میں اگر کمی کر دو گے تو بلغم کم ہو جائے گا, تجربہ شرط ہے. اور نہ اگر نہ فرق پڑے تو مجھے بولیں, انشاءاللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ. یہ مبالغہ ہے کہ نہ فرق پڑے تو مجھے بتانا پیسے واپس. دوسرا ہے کھٹی چیز سے پرہیز کرے, کھٹی چیزوں سے بہت بلغم بنتا ہے, تلی ہوئی چیزوں سے جو کہ ہماری مرغوب غذا ہے رمضانوں کی. احتکام والے بعض تو کوس رہے ہوں گے شاید, یار ابھی تک سموسے کی شکل نہیں دکھائی ان لوگوں نے, لیکن کئی ایسے ہوں گے ٹھوں ٹھوں کی آواز آتی ہے, تھوڑی تھوڑی آتی ہے, کم آتی ہے. یہ سکون سے بیٹھے ہیں, ورنہ دوسری مسجدوں میں جنہوں نے تراویاں پڑھی ان کو پتا ہوگا ایک ادھر سے کھانس دے کھانس دیتا ہے, کھانستا ہے تو دوسرا سگنل ادھر سے دیتا ہے, تیسرا بولتا ہے مابو دولت بیدار ہے, اس کو بھی یاد آتا تھا کھان کھان ٹھوں ٹھوں ایسے, یعنی کہ باقاعدہ ٹیون چلتی ہے. تجربہ ہے کہ نہیں ہے نا, مجھے بہت ہے اس کا تجربہ الحمدللہ. فیضان مدینہ میں سب پر سکون ہے. اب جس کو آ بھی رہیں گے اس نے دبا دی ہوگی بےچارے نے, اس لیے مطلب یہ یہاں کباب سموسے آپ کو نہیں دیے گئے, ورنہ آپ کے لیے کباب سموسے کوئی مشکل نہیں. ہمیں کہاں پلے سے دینے, لوگ دینے کے لیے تڑپتے ہیں, ہم لوگ سمجھو روکتے ہیں ان کو کہ یہاں کباب سموسے نہیں. پھر بھی ایک تعداد ہوگی جو کباب سموسے منگا کر کھاتی ہوگی. بہت مشکل ہے کہ جن کا گھر یہاں ہوگا, بےچارے پنجاب سے ادھر ادھر آئے ہوئے ہیں, وہ نہیں کھاتے ہوں گے بےچارے, بلکہ یہ بھی بےچارے پوچھتے سے ہوں گے جو کٹ میں منگوا لیتے ہوں گے اور چھپ کے حسرت نکال لیتے ہوں. ہے جائز مطلب صحت کے لیے مجھے, اگر کبھی کوئی کھائے بھی تو ایک آدھ کھا لے, یعنی کم کھائے, ایک دم جو ٹوٹ پڑتے ہیں نا دشمن کی طرح, تو جتنا زیادہ کھائیں گے نقصان ہو زیادہ ہوگا, کم کھائیں گے کم نقصان ہوگا. بازار کے ہوں یا گھر کے, دونوں نقصان ہے, گھر کے بھی نقصان دے. ورنہ یہ بھی بعض لوگ دل منا لیتے ہیں کہ وہ بازار کے تھوڑی ہے گھر کے, گھر کا تیل ریڈیکلز فری ریڈیکل تو نہیں بنائے گا, فری ریڈیکل تو بنتی ہے وہ, جب تیل کو ایک دم کڑکڑاتے ہیں اس سے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. مطلقاً تیل کا اور فنکشن ہے, اس کا اور فنکشن ہے, اس لیے تلی ہوئی چیزیں جتنی کم کھائیں گے انشاءاللہ سہولت رہے گی. کھائے تو گناہ گار نہیں, جو کھائے اس کو برا بلا نہیں کہنا, اس کا دل نہیں دکھانا جائز. یہ تو وہ بلغم کے بعض اسباب, وہ سبب اعظم ڈٹ کے کھانا. تو میرا نزلہ جو تھا जो मैं यही समझता था मुझे दाइमी नजला, डॉक्टर भी कहते थे तुम्हें दाइमी नजला है, तुम्हारी नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक कटवाओ। अब जब जब नाक किसी की हुई नहीं तो कटेगी क्या, तो नाक की हड्डी कटवाए भी तो फिर बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नजला जो हर महीने तकरीबन आकर दनदनाता था, अब इसकी हाजिरी सालाना एक बार हुई है, साल में कभी 10 महीने में इस तरह वो आ रहा है, ताखिर साथ है, और वो शिद्दत भी नहीं होती। अभी मुझे शाबानुल मौज़म में तशरीफ लाया था, तो बगैर किसी दवा के तो बहुत कम सता कर खुद ब खुद चला गया, दवा पीने की नौबत ही नहीं आई, टेबलेट लेने की नौबत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आया भी मेरा ख्याल है बकरीद में हुआ था, और अब ये शाबान में तो ये कोई 10 महीने हो गए मेरे घर, 9-10 महीने, और बड़ी आसानी से एक आध दिन में वापस तशरीफ ले गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आपको फवायद बता रहा हूँ इसके, और खांसी भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बैठा हुआ आपके पास। तो ये बचेंगे, एहतियात करेंगे, तली हुई चीजें कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, ना खाएं तो अच्छा, इसको उंगली देंगे तो मेरी हाथ पकड़ लेगा, कम पर आएंगे तब भी वो परेशान करेगी, तो जितना हो सके जैसे कभी कभार को एक आध पीस खा लिया, कम भी रोज ना खाया जाए। फिर रोज तो रमजान के बाद मिलेगा भी नहीं, मगर बाद लोग रोज भी खाते होंगे बाजारों में, इसको वो लाइट ब्रेकफास्ट शायद बोलते हैं, हल्का नाश्ता, ये हल्का नहीं होता, बहुत हैवी होता है, तला हुआ नाश्ता हल्का नहीं है, या लाइट रिफ्रेशमेंट बोलते हैं शायद, तो ये चीजें होती है, इसमें तली हुई और पेटिस होते हैं, बिस्कुट होते हैं, ये सब नुकसान है, बिस्कुट भी नुकसान है, मिठास बोलते, बलगम जिसको ज्यादा होता है उसका हफ्जा भी कमजोर होता है।
अब हम कबाब भी ना खाएं, समोसे भी ना खाएं, पिटीस भी ना खाएं, बिस्किट भी ना खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं?
जौ की रोटी,
जौ की रोटी।
तो बयान तो मेरे भाई जौ की रोटी का बयान तो करते हो ना, तो नाचते हैं पढ़ते हैं झूम झूम के, और बिरयानी की खुशबू की अगर देख खोल दी जाए तो शायद शेर भी भूल जाए, कभी जौ की मोटी रोटी, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, توبوا الى الله وصلى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم।
आपके नजदीक मदनी तरबियती कोर्स की क्या अहमियत है?
मदनी तरबियत में अल्हम्दुलिल्लाह कई फर्ज उलूम सीखने को मिलते हैं, और जिसमें फर्ज उलूम सीखने को मिले वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तारीफ और तौसीफ क्या हो सकती है। कुरान पाक सीखने को मिलता है उसमें, और कुरान की एक आयत तो याद करना फर्ज आइन है, सही याद करना मखारिज के साथ, जो ने शरीयत का तकाजा के माना फासिद ना हो ऐसा याद करना, और कई मोहलिकात भी उसमें शामिल है जिनको सिखाया जाता है, इनमें काफिलों में सफर की भी तरबियत हो जाती है, और कई साहिब भाई ऐसे हैं कि जो बिल्कुल यानी कि माहौल से कटे हुए होते हैं या मॉडर्न होते हैं, तरबियती कोर्स के शौक में जब वो आ जाते हैं तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाते हैं। तो इल्म हासिल करने का बेहतरीन जरिया तरबियती कोर्स है, इसमें भी मेरी तो यही ख्वाहिश है कि हर ईसाई भाई तरबियती कोर्स भी करे और मदनी काफिला कोर्स का जब अहल ठहरे तो वो भी कर ले, क्योंकि मदनी काफिला कोर्स की कुछ शराइत तरबियती कोर्स के मुकाबले में हैं, वो भी कर ले, ये भी कर ले, जितने भी जिम्मेदार हैं छोटे बड़े वो सबके सब काफिला मदनी काफिला कोर्स तो कर ही करें, ये मेरी ख्वाहिश है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह व सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।